لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. کل کی گفتگو میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ولا تقم علیہ صلاب علم، جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کی بات مت کرو، یہ تمہارے لیے درست نہیں ہے کہ بغیر علم کے تم بات کرتے ہو. اب یہ علم چاہے سائنسی معاملات میں ہو، چاہے دینی معاملات میں ہو، چاہے روزمرہ کے فیملی لائف کے معاملات میں ہو، معاملہ بہت سیریس ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بالکل سیریسلی کہہ دیا کہ خبردار، علم کے بغیر تم بات مت کرو. اڑتی اڑاتی سننے سنائی افواہیں، اس پہ بھروسہ مت کرو، اور اگر تم اس پہ بھروسہ کرو گے تو تم نقصان اٹھاؤ گے. اسی لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ کی بہت معتبر تھا بھی آپ کے پاس تشریف لا اور آپ کے کہا کہ صورتحال کچھ ایسی ہے کہ 40 لوگ 50 لوگ میرے پاس آ کے کہتے ہیں کہ فلاں شخص یہ برا کام کرتا ہے، اور سب ایسے بھروسے والے ہیں جس پہ میں بھروسہ کر سکتا ہوں. جب اس سے پوچھتا ہوں کہ میں نے یہ بات سنی ہے تمہارا کیا خیال ہے، تو وہ رد کر دیتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. تو ایسی صورت میں یہ بھی بھروسے والا ہے، وہ 40-50 لوگ بھی بھروسے والے، دونوں کے درمیان میں کیا صورتحال اختیار کروں؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اس نے کہہ دیا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا ہے اور یہ بھروسہ والا ہے، تو 70 لوگ بھی آ کے تم کو گواہی دیں گے اس نے یہ کام کیا، تم ان 70 لوگوں کی بات مت ماننا، اس کی بات مان لینا. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے ان لوگوں نے یا تو ایک علم پہ بھروسہ نہ کیا، یا ان کی سمجھ میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، یا کوئی ایسا پرابلم آ گیا جس کی وجہ سے انہوں نے ایسا سمجھا ہو. جیسے کل میں نے مثال دی کہ شراب خانے سے نکل رہا ہے، سنیما ہال سے نکل رہا ہے، کیا مطلب نہیں کہ وہ برائی کر کے آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ تو جس کی وجہ سے یہ وہاں پر گیا. تو معاشرے میں اگر لوگ ایک اس اصول کو، جیسے وہ 7 اصول دوسرے بتائیں، اس اصول کو لے لیں کہ لا تقم علیہ صلی اللہ علیہ علم، جس کا تمہیں علم نہیں ہے اس کو تم زبان سے مت نکال. ہاں وہ شہر پر نہیں پتا کہہ دو مجھے نہیں معلوم، جیسے شیخ مرتضی انصاری کی بات بتائی. اور امیر مومن السلام فرماتے ہیں کہ لا ادری نصف العلم، اگر تم کہہ دو کہ مجھے نہیں معلوم ہے تو تمہیں آدھا علم حاصل ہو گیا، اس کے بعد آدھا علم تم حاصل کر لینا. اس لیے لا تقفو کی بات اپنی جگہ پر ہے، تو تکبر سے مت چلو، نہ تم زمین کو چیر پھاڑو گے نہ تم آسمان جتنے بڑے ہو جاؤ گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ چیزیں جو برائیاں ہیں اور جس کے بارے میں واضح طور پر بتا دیا، ذالک مما اوحى الیک ربک، یہ وہ باتیں ہیں جس کو تیرے رب نے تیری طرف وحی کے طور پر نازل کر دی ہیں اور حکمت میں سے ہیں. حکمت کیا ہے؟ واقعیت سے نزدیک، وہ چیزیں کہ جو واقعیت سے نزدیک ہوتی ہیں اسے ہم حکمت کہتے ہیں. ولا تجل مع اللہ الہ آخر، اب تم ان کاموں کو کرو گے تو اس کا مطلب ہے اللہ کو نہیں مان رہے، اور اگر اللہ کو نہیں مان رہے اس کا مطلب ہے کسی اور کی مان رہے ہو. تو جب کسی اور کی مان رہے ہو، اللہ کی نہیں مان رہے، تو اللہ کے لیول پہ کوئی اور تمہارے ساتھ کھڑا ہو گیا. اس کام کو تم انجام مت دینا، اگر ایسا تم نے کیا تو تم جہنم میں پچھتاتے ہوئے داخل ہو جاؤ گے اور اس میں پھینک دیے جاؤ گے. پھر کل جو آخری نقطہ عرض کر رہا تھا جس پہ بات بہت طولانی ہو گئی، افا اسفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا، کیا تم اللہ کو اس صفت والا بتاتے ہو کہ وہ بیٹیوں والا ہے اور اس نے ملائکہ کو مؤنث لیا ہے، مذکر نہیں لیا ہے. انکم لتقولون قولا عظیما، تم ایک بہت بڑی بات کر رہے ہو جس کا تمہیں علم بھی نہیں. اوپر کہہ دیا نا لا تقوم علی ذلك بعلم، جس کا تمہیں علم نہیں ہو تم مت کرو. یہاں پر یہ نقطہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ملائکہ جو اللہ تعالیٰ نے اناث کے طور پر لیے، مؤنث کے طور پر لیے، یہ درست نہیں ہے. اور وہ جو جملہ میں نے عرض کیا تھا کہ جو بہت بڑی ہستی ہوتی ہے اس کو لوگ درک نہیں کرتے، پہچانتے نہیں ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو سمجھتے ہیں بہت چھوٹی ہستی ہے اور اس کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں جو عامیانہ سلوک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی یہ سلوک بہت زیادہ ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر بتا دیا کہ تم مجھے کہ جو میں اتنا قدرت والا ہوں کہ کائنات کے نظام کو چلا رہا ہوں، اور ابھی تو تم کو پتہ چلتا جائے گا کہ کائنات کتنی بڑی ہے، کتنی وسعت ہے، جو آج کی آخری آیتیں ہم پڑھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. کوشش تو ہے کہ 50ویں آیت تک پہنچ جائیں، جو ہمارا ایک ٹارگیٹ تھا ان شاء اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، اس قرآن میں ہم نے تمہیں الگ الگ باتیں بتائی ہیں تاکہ تم یاد کرو، ایک دوسرے کو یاد دلاؤ، لِيَذَّكَّرُوا، تذکرہ کرو. وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، لیکن جو اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں ان کے دل میں نفرت کے علاوہ کچھ بھی نہیں بڑھتا، اور وہ نفرت کی حالت میں آگے بڑھ جاتے ہیں. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ پہلے بتا دیے یہ مت کرو، کچھ اپنی ناراضگیوں کا اظہار کر دیا، اب قل لو دلیل آ رہے توحید پر، قل لو کان ماؤ آلہتن کما یقولون اذن لبتغوا الی ذی العرش سبیلا، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور عالم آلہا بھی ہوتا تو وہ عرش کی طرف راستہ پیدا کرتا، یعنی اللہ کی خدائی میں داخلہ حاصل کر لیتا. بہت بڑی دلیل. ایک دن پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کی چھوٹی سی دلیل بتائیں، کہ چھوٹی بڑی دلیل سب ایک ہے، اگر کوئی اور اللہ ہوتا تو بولتا تھا کہ میں ہوں. تم ایک ایسے اللہ کو بول رہے ہو جو آج تک دیکھ لیجئے کائنات میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، جتنی باتیں کہی گئی، ایک اللہ ہے جو کتابیں بھی بھیجتا ہے، جو انبیاء کو بھی بھیجتا ہے، جو پیغام بھی بھیجتا ہے، اور دوسرا اللہ وہ کون سا ہے کہ جس نے نہ کتاب بھیجی، نہ پیغام بھیجا، نہ کچھ بھیجا، اور ہم اس کے بارے میں سوچنے لگے کہ جناب وہ قدرت والا ہوگا، وہ صاحب اختیار ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے چھوٹی سی بات جان لو، اگر کوئی اور عالیہ ہوتا تو کچھ تو دخول حاصل کرتا. یہ دوسری جگہ پر ہے دلیل، لوکان افیم عالیہ اللہ لفظ دیتا، اگر اللہ کے علاوہ اس میں عالیہ ہوتے تو یہ فساد پیدا ہو جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ دو اتھارٹیز جو پوری اتھارٹی رکھتی ہوں ایک جگہ پہ ثابت نہیں ہو سکتی. ایک ملک میں دو پریسیڈنٹ نہیں بناتے، تو ایک کائنات میں دو خدا کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ بہت واضح طور پر کہہ رہے کہ دیکھو اگر دوسرا کوئی عالیہ ہوتا تو میری الہیت الوہیت میرے عرش میں دخول پیدا کرتا، لیکن تم نے آج تک دیکھا کہ کسی نے دعویٰ کیا ہو؟ یا معصوم علیہ السلام بھی فرماتے ہیں اور قرآن مجید میں بھی مختلف طریقے سے توحید پہ یہ دلیل دی گئی ہے کہ اگر دوسرا خدا ہوتا تو وہ اپنی کتاب بھیجتا، اپنے انبیاء بھیجتا. وہ کہاں کتاب، وہ انبیاء، انسانوں نے خدا تراشے. مشکل یہ نہیں ہے کہ کوئی اور خدا تھا اور اس نے آگے کہا ہے، ہے ہی نہیں تو وہ کہے گا نہیں. انسانوں نے اپنے لیے آلیہ، خدا کا لفظ بھی اب تھوڑا کنفیوژن والا ہے، اس لیے ہم الہ اور اللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کہ آلیہ انسان اپنی طرف سے بناتا ہے، پینٹ کرتا ہے کہ یہ اللہ پتہ نہیں ہے یا نہیں، میرا اللہ جو ہے وہ اس طرح کا ہے، اس طرح کا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو اگر ہوتا تو اتنی جگہ تو اس میں ہونی چاہیے تھی کہ میرے عرش میں آ کر کچھ نہ کچھ دخالت ہو. ضرور پڑھتا محمد والی میں تو اگر دوسرا خدا ہوتا تو میرے عرش میں دل عرش کی طرف دخول کی کوشش کرتا. سبحانہ و تعالی اما یقولون علوان کبیرہ، سبحانہ و تعالی تعریف ہے اس کی، سبحانہ جب ہم کہتے ہیں یعنی منزہ ہے وہ ہر پاک سے، وہ تعالی یعنی عظمت والا ہے، علو والا ہے. سبحانہ یعنی منزہ ہے، کوئی عیب اس میں نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں سبحانہ ربیا العالی و بحمدہ تو سبحانہ سے ہم مراد لیتے ہیں کہ اللہ تو منزہ ہے تمام عیبوں سے، ہر وہ عیب جو انسان تصور کر سکتا ہے ان تمام عیبوں سے پاک ہے، اور ہر وہ عیب جو انسان تصور نہیں کر سکتا اس سے بھی تو پاک. اس لیے کہا کہ تسبیح کرو، اور خاص کر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی بڑی تاکید آئی ہے، اور پھر اس کے بعد تسبیح جناب سیدہ کی، اللہ اکبر الحمد للہ سبحان اللہ کی بڑی تاکید آئی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو. اور جناب سیدہ کی تسبیح کے بارے میں ہے کہ جب تم یہ تسبیح پڑھتے ہو، کیوں دی تھی رسول اکرم نے جناب سیدہ کو یہ تسبیح تحفے کے طور پر؟ کیا تھا؟ اللہ اکبر الحمد للہ سبحان اللہ. کیوں دی تھی؟ اس لیے کہ اس تسبیح کے ذریعے جناب سیدہ کو جو کام میں اذیت ہوتی تھی، تھکن ہو جاتی تو تھکن دور ہو جاتی. اب رات کو سوتے وقت تھوڑی نیند کرنا چاہتے ہیں، تسبیح جناب سیدہ مستحب ہے سوتے وقت پڑھنا. تھوڑی نیند کرنا چاہتے ہیں، تسبیح جناب سیدہ پڑھ کے سو جائیے. لا محالہ چند گھنٹے نیند کرنے کے بعد آپ جب اٹھیں گے تو فریش اٹھیں گے. حدیث میں تاکید کی گئی ہے رات کو سوتے وقت. دوسرا، اگر آپ دن میں برکت لینا چاہتے ہیں جناب سیدہ کی، مشکل کو حل کی نا، آپ اپنے گھر سے نکل کر جناب سیدہ کی تسبیح پڑھ کے نکلی. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، بس آپ دیکھیے گا یہ بسم اللہ پڑھا آپ نے، جناب سیدہ کی تسبیح پڑھی اور گھر سے نکل گئے. کیونکہ رسول اکرم نے جناب سیدہ کو جو معجون دیا ہے، جو دوائی دی ہے، جو سولوشن دیا ہے، وہ یہ کہ تم جب بھی تھکن محسوس کرو اللہ تعالیٰ کی سامنے یہ تسبیح پڑھو، تمہاری تھکن دور ہو جائے گی. تو ہمارے لیے فارمولا موجود ہے، اور اہل سنت کے ہاں حدیثوں میں بھی یہ ہے، یہ صرف شیعوں کے لیے نہیں ہے، کہ کہ تسبیحۃ الفاطمہ بہت سے مسائل کو حل کرتی ہے. اس میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ انسان تھک جاتا ہے کام کرتے کرتے, نہیں ہمت ہوتی ہے, طبیعت نہیں سازگار ہوتی ہے, ظاہر ہے کہ کام پہ اثر پڑتا ہے. اس کا آسان طریقہ یہ کہ کیا کرے, تسبیح کرے, اور جب تسبیح کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو خود بخود آگے بڑھا دے گا. اب یہاں سے میں نے توحید پہ زیادہ گفتگو نہیں کی اس لیے کہ ہمارے یہاں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہاں سے جو چیز نکلتی تو سب بھی حلو سبحانہ و تعالیٰ اما یقولون علون کبیرا, پاک و ذات اور اونچی و ذات اس چیز سے کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں اور وہ بہت اونچا ہے. تو سب بھی حلو السماوات السبع والارض ومن فیهن وان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم انه کان حلیما غفورا. ترجمہ کیا ہے؟ تو سب بھی حلو السماوات والارض, تسبیح کرتے ہیں اس کے لیے, کس کے لیے؟ اللہ کے لیے, سماوات والارض, ومن فیهن اور وہ جو ان دونوں میں, آسمانوں اور زمینوں میں. وہ ان من شہید اللہ یوسبیو کے حمد, نہیں ہے کوئی چیز مگر یہ کہ اس کی حمد کی تسبیح نکالتی ہے. ولیکن لا تفقهون تسبیحهم, لیکن مشکل یہ کہ تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. انہ کان حلیما غفورا, وہ جانتا بھی ہے, وہ حلیم بھی ہے سوری, اور وہ غفور بھی ہے, اور وہ معاف کرنے والا بھی ہے, یعنی جو کوتاہیاں ہیں ان کو معاف کرتا ہے. یہی ہمارے لیے آیت اس وقت مورد بحث ہے کہ تسبیح لو. قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر سوریں شروع ہوتی ہیں, یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, الملک القدوس العزیز الحکیم, اور چند آیت چند سوریں اسی تسبیح سے شروع ہوتی ہیں, یسبح للہ, مسبحات اس کو کہتے ہیں. اگر ہم اس آیت کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یسبح لہ السماوات السبع, سات آسمان ہیں جو اس کی تسبیح کر رہے ہیں. آسمان کیا چیز ہے؟ وہ چیز جو ہم سے اوپر ہے. دنیا تو گول ہے, جب دنیا گول ہے تو آسمان تو اوپر بھی ہے نیچے بھی. اگر زمین کو یوں لے لیں تو ہمارے لیے یہ آسمان ساؤتھ پول والوں کے لیے نیچے والا آسمان, وہ بھی تو کھڑے ہیں نا, وہ یوں کھڑے ہم یوں کھڑے, یہاں کھڑے والے یہاں, یہاں کھڑے والے, یعنی جس طرف بھی اس ایک بال نے اس میں آپ پنز لگا دیں. اب پن لگائیں گے تو جہاں جس کس پن کا ہیڈ ہے وہ اس کا آسمان ہے, ٹھیک ہے؟ تو اوپر اور نیچے کا تصور نہیں ہے, صرف اس لیے کہ رحمت الہی اوپر سے آتی ہوئی نظر آتی ہے بارش, اس لیے ہے کہ تم اوپر دیکھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کرو اور مانگا کرو. اب یسبح لہ السماوات یسبح لہ السماوات السبع والارض, اچھا ارض میں کہیں بھی سبا نہیں آیا ہے, ہم نے اس کو مطالعہ کیا تو آسمان سات آئے ہیں, زمین سات نہیں ہے. سماوات السبع والارضین السبع جو بعض مرتبہ دعاؤں میں پڑھتے ہیں, ہم نے قرآن میں ارضین السبع نہیں دیکھا. سات آسمان سے مراد کیا ہے؟ ہماری تحقیق اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہے, ان شاء اللہ دو ڈھائی ہزار چار ہزار سال بعد دنیا جب ترقی کرے گی تب پتہ چلے گی. اس لیے کہ کائنات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک عجیب سی چیز رکھی ہوئی ہے جس کو میں صرف احساس دلا سکتا ہوں, علمی طور پر بہت زیادہ دلیل نہیں لا سکتا ہوں, آپ لوگ خود مطالعہ کیجیے گا کہ اس کائنات میں جتنا آپ تحقیق کرتے جائیں چیزیں کھلتی جا رہی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تحقیق کرتے جاتے ہیں تو بات ٹھیک ہے, اس پہ تحقیق ہو گئی, نتیجہ مل گیا, ختم ہو گیا. جیسے ہی آپ تحقیق کرتے ہیں, اور احمد نجات نے بڑا اچھا کہا تھا کہ ہولوکاسٹ پہ تحقیق کرنے دو اور پتہ چلے گا کیا ہے کیا نہیں, تو تحقیق رکھی ہی اسی لیے گئی ہے کہ جس کو تم آج سمجھتے ہو فائنل ورڈ, کل وہ کھل کے ایک بالکل نئے زاویے سے انسان کے لیے سامنے آ جاتا ہے. ابھی تک تھا کہ جناب یہ ستارے جو ہمیں نظر آتے ہیں, یہ مثلاً ایک سٹار ہے, دو سٹار ہے, پھر تحقیق ہوتے ہوتے بڑھتے گئے. آج پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی جس سٹار پہ پہنچتے ہیں تحقیقات کے لحاظ سے, ایک تو خود ذہن قاصر ہے سمجھنے کے لیے, ہمارے زمانے کے انسان ہیں جو سٹارز کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں, جو سٹارز کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ کتنے ملین لائٹ ایئرز دور ہیں, ہمارے زمانے کے لوگ ہیں نا. ناسا کی ویب سائٹ پہ چلے جائیے, ہبل ٹیلیسکوپ کی ویب سائٹ پہ چلے جائیے, آپ دیکھیں گے عجیب ہے کہ کائنات کے بارے میں وہ ایسی حقیقتیں بتاتے ہیں جس کو آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ ڈھونڈ کے کیسے لائے. ہمارے زمانے کے لوگ ہیں, آج جب آپ سے گفتگو کر رہے ہیں, ہمارے زمانے میں لوگ اتنے آگے بڑھ چکے, ہمیں اس بارے میں معلوم نہیں. دیہات والے لوگ اتنا نہیں جانتے جتنا ہم جانتے ہیں, جتنا ہم جانتے ہیں وہ کم ہے, اور جو ریسرچ کرتے ہیں ان کی معلومات زیادہ ہیں. تو جیسے جیسے وہ کائنات کے کسی ایک مرحلے پر پہنچتے ہیں وہاں پر ان کے لیے ایک نئی کائنات کھل جاتی ہے. اور ایک سٹار کو ڈھونڈنے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی گیلیکسی کا ایک سٹار ہے. دیکھیں ملکی وے جو ہمارا نظر آتا ہے معاف کیجیے گا, اس ملکی وے کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ ایک ہے اور اس ملکی وے میں کروڑوں ستارے موجود ہیں اور کروڑوں ستاروں کے درمیان کروڑوں کروڑوں میلوں کا فاصلہ ہے. ذہن ہمارا اس کو سمجھنے سے قاصر ہے, اسی لیے ہم تو کہتے ہیں سائنس پڑھو, اور سائنس پڑھنے کے بعد دیکھو کہ دنیا اور کائنات کتنی وسیع ہے. یہ تو ہم نے اپنے پہ ظلم کیا ہوا ہے کہ جن سبجیکٹس کو پڑھ کے پیسہ اچھا کمایا جا سکتا ہے وہ سبجیکٹ پڑھے جاتے ہیں, نہیں پڑھیں گے تو بھوکے مریں گے. ہمارے یہاں تو سسٹم نہیں ہے نا کہ کسی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جغرافی میں جاتا ہوں, میں ایسٹرولوجی میں جاتا ہوں, میں ایسٹرونومی میں جاتا ہوں, بہرحال تمام علوم ہے. تو جتنا جتنا کائنات کو تسخیر کرتا جا رہا ہے انسان, اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کائنات کی تسخیر کی طاقت انسان کے لیے رکھی ہے. سخر لکم ما فی السماوات والارض, یعنی تم کو ایک پاور دی ہوئی ہے کہ تم کائنات میں جتنا جاؤ تسخیر کرتے رہو اور آگے بڑھتے جاؤ. جتنا آگے بڑھتے جاتے ہیں وہاں پر ہمارا علم وسیع ہوتا جاتا ہے, اور جتنا علم وسیع ہوتا جاتا ہے مزید تحقیقات ہو رہی. تو اب اس کائنات کی حدود کو بھی اگر ہم سوچنا شروع کریں, اب مثلا میں نے دنیا کی مثال دی تھی, اب سمجھیں یہ کائنات. ہم پتہ نہیں یہاں پر ایک چھوٹا سا شوشہ ہے, یہ کائنات جہاں ختم ہوگی وہاں پھر کیا ہوگا؟ وہاں میٹر ہے یا نان میٹر ہے؟ اگر میٹر ہے تو پھر کائنات ہوگی, اگر نان میٹر ہے تو پھر خلا, اگر خلا ہے تو پھر کوئی چیز ہے. انسانی ذہن اتنا بھی تصور کرنے سے قاصر ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ تم جب تم یہاں کی دنیا کی چیز کو تصور نہیں کر سکتے ہو تو میرے بارے میں کیسے تصور کرتے. اس لیے تم صرف مجھے مان لو, مجھے جاننے کی کوشش مت کرو. اور یہ حقیقت ہے کہ کائنات ظاہری طور پر لمیٹڈ ہے لیکن حقیقت میں لمیٹڈ نہیں ہے, ان لمیٹڈ ہے. تو پھر فوراً اشکال آ جائے گا کہ اللہ بھی ان لمیٹڈ, انسان بھی ان لمیٹڈ, کائنات بھی ان لمیٹڈ. تو ہم کہتے ہیں اللہ ان لمیٹڈ ہے, اس کی ذات کے مطابق وہ خود ان لمیٹڈ ہے, اور یہ کائنات ان لمیٹڈ ہے اللہ کے بنانے کی وجہ سے. جیسے انسان کے بارے میں مار دیا جائے گا, مارنے کے بعد پھر زندہ کیا جائے گا, پھر مار دیا جائے گا, پھر زندہ کیا جائے گا, قیامت آئے گی, پھر اس کے بعد زندگی ہوگی, پھر کیا ہوگا؟ سوچ سکتے ہیں؟ نہیں سوچ سکتے. لیکن یہ بات معلوم ہے, امیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلق تم للبقاء لا للفنا, تم کو خلق کیا گیا بقا کے لیے, فنا کے لیے نہیں. تو پھر ہم ہمیشہ کے لیے, ہم ہمیشہ کے لیے خالدین فیہا ابدا, اور ہم کہتے ہیں کہ تم اس میں رہو گے ہمیشہ. تو یہ ہمیشہ تو اللہ کہہ رہے ہیں, ہم اپنی طرف سے نہیں نکال رہے ہیں. تو یہ جو ہمیشہ ہمارا رہنا ہے اس کائنات یا اس نظام میں یا جنت یا جہنم یا جس چیز میں بھی ہے, تو ہم بھی تو دائمی ہو گئے. تو اللہ بھی دائمی, ہم بھی دائمی, تو شرک ہو گیا, کفر ہو گیا, بلکہ ٹاپ لیول کا کفر ہو گیا. اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے کہ کفر مت کرو. اس کے آسان سی آسان سا جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دائم ہے, قائم ہے اپنی ذات کے, کسی نے اس کو دائم نہیں کیا, کسی نے اس کو قائم نہیں کیا. ہم قائم ہیں اس کی ذات سے, ہمارا قیام واسطے سے ہے اس کے, اور اس کا قیام ہے اس کی ذات سے. اس لیے ہم اگر ہمیشہ کے لیے دائم ہیں تو بذات ہیں اللہ تعالیٰ کی وجہ سے, اور اللہ تعالیٰ ہے اس لیے کہ اس کی اپنی ذات ہمیشہ کے لیے قائم ہے. تو ہمارا وجود, کائنات کا وجود خالق کی وجہ سے ہے, اور خالق کا وجود خود خالق کی وجہ سے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے میں. تو سب سماوت سب والارض ومن فیہن, تسبیح کرتے ہیں اس کے لیے سماوت سب, سات آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے, یا سورہ رحمان میں کس کے لیے چاند ستارے سبھی سجدہ کرتے ہیں, یس جدان ہیں. تو یہ سجدہ کرنا, یہ تسبیح کرنا, اس سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان من شئین الا یسبح بحمدہ. ایک اور نقطہ ہے کہ کوئی چیز بھی اس کائنات میں نہیں ہے کہ جو اس کی ہم نہ کرتی ہوں. اس کا مطلب ہے اگر فرعون کے بدن کا سیل ہے تو وہ بھی تسبیح کرتا تھا, اگر ہمارے بدن کے سیلز ہیں وہ بھی, کیونکہ کلیہ ہے ہمارا. ان من شئین الا تسبیح, کوئی چیز نہیں ہے مگر یہ کہ اس کی تسبیح کرتی ہے, چاہے جہنم ہو چاہے جنت ہو, چاہے شیطان کی خلقت ہو چاہے انسان کی خلقت ہو, چاہے رحمان کی کوئی اور مخلوق, ہر چیز جو ہے وہ تسبیح کرتی ہے اپنے خالق. لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. صحیح ہو. یہ دیوار تسبیح کر رہی ہے، یہ کتاب تسبیح کر رہی ہے، یہ پنکھے تسبیح کر رہے ہیں، انسان کا لباس تسبیح کرتا ہے. رسول اکرم ایک مرتبہ اپنی زوجہ کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ لباس دو دو. تو زوجہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ابھی تو آپ نے پہنا ہے، تھوڑا سا گندا ہوا. تو فرماتے ہیں کہ دیکھو جب لباس گندا ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کی تسبیح کم کرنے لگتا ہے، اور جتنا گندا ہونے لگتا ہے اس کی تسبیح کم ہو جاتی ہے. تو تم لباس کو دھو کے پاک صاف پہنو، یہ جتنے زمین کے کنکر ہیں اس پہ آرام سے چلو، بہت زیادہ زور سے پیر مت مارو، اس لیے کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. حتیٰ معصومین علیہ السلام کی 7-8 روایتیں ہمیں ملتی ہیں جس میں فرماتے ہیں کہ حیوان کے چہرے پر زور سے مت مارو، حیوان کے بدن پہ زور سے مت مارو، حیوان کو پتھر مت مارو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں. تو چاند، ستارے، سورج، زمین، اب یہ تسبیح کرتے ہیں تو آیا جیسے ہم تسبیح کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تسبیح کرنا ہے یا نہیں؟ جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو خلق کیا ہے تو ان کی خلقت یا ان کا وجود عین تسبیح ہے. اب یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل گفتگو ہے، سمجھ سکے تو سمجھ لیجیے گا، ورنہ کسی اور کے لیے کام آ جائے گی بات. جیسے انسان اپنے چہرے سے فوراً بتا دیتا ہے کہ آج پریشان ہے، آج بیمار ہے. آپ کسی سے بات کر رہے ہوں، دو جملے پر سن کے آپ فوراً پہچان جاتے ہیں کہ تھوڑی سی آپ کی اندر چلائیے تو آج یہ پریشان لگ رہا ہے، آج یہ خوش ہے، آج یہ بیمار ہے، آج اس کو اچھا محسوس ہو رہا ہے، آج اس کو برا محسوس. یہ الگ بات ہے کہ آپ اس کو کہتے نہیں، منع عموماً ہوتا ہے آج کچھ طبیعت خراب محسوس ہوتی ہے، ہے نا؟ تو کیا ہوا، چہرے نے اس نے کہا نہیں لیکن چہرے نے کہہ دیا کہ یہ مسئلہ ہے. اسی طرح سے آیا یہ کائنات کی جتنی مخلوقات ہیں وہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الفاظ ادا کر رہے ہیں یا ان کا وجود خود تسبیح کر رہا ہے کہ جو بنانے والا ہے وہ بہت زبردست ہے. اب کیسے، ایک آرٹسٹ کی آپ پینٹنگ دیکھتے ہیں، یہاں اگر کوئی پینٹنگ لگی ہو، یہاں نہیں لگی ہوئی، لگی مثلا کوئی اللہ رسول کا نام لکھا ہو، زری کی پکچر بنی ہوئی ہو، پینٹنگ بنی ہوئی، تو آپ دیکھ کے فوراً کیا کہیں گے، واہ کیا تصویر بنائی. تصویر خود کیا کر رہی، بتا رہی تصویر بنانے والا کتنا خوبصورت بنانے والا. تو آیا یہ کائنات کی ساری چیزیں جس کو ہم دیکھتے ہیں یہ خود ان کا وجود تسبیح ہے یا نہیں؟ وجود تو تسبیح ہے، وجود کے ساتھ ساتھ یہ خود بھی تسبیح کرتے ہیں. یہ دو گفتگو ہیں، علماء تفسیر نے الگ الگ بیان کیا ہے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں ان کا وجودی تفسیر ہے، وجودی تسبیح ہے، بعض کہتے ہیں نہیں اس کے علاوہ بھی تسبیح کرتے ہیں لیکن ہم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. میں کہتا ہوں چاہے اس طرح چاہے اس طرح، ان دونوں کو جمع کر کے کہہ لیں کہ ان کا وجود بھی تسبیح ہے اور یہ اپنے وجود میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے رہتے ہیں، اس میں ہمارے لیے کوئی منع نہیں. لیکن کچھ بھی ہے، یہ ساری چیزیں خالق کائنات کی قدرت کی غمازی کرتی ہیں، عکاسی کرتی ہیں کہ یہ خالق کائنات کتنا نظم والا ہے. ایک چھوٹی سی چیز، میگنیٹ آپ کی لائف میں کتنا اثر رکھتی ہے، ایک اتنی سی چیزیں میگنیٹ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا، انسان کو عقل دی کہ اس کو استعمال کرو. آج کوئی بھی موٹر میگنیٹ کے بغیر نہیں چل سکتی، جو چیز بھی موٹر کی ہے وہ میگنیٹ. اسی طرح کائنات کی بہت سی چیزیں، کتنی چیزوں کا میں یہاں ذکر کروں، صرف اتنا عرض کرتا چلوں کہ کائنات کی ہر چیز، ہر مخلوق، چاہیے میری زبان کا سیل ہے، چاہیے میری ناک کا سیل ہے، چاہیے میرا بال، یہ سب خالق کائنات کی تسبیح کرتی ہے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جیسے وہاں ہے کہ آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے کہا تم اللہ کی اطاعت میں داخل ہو جاؤ، تم اطاعت میں کاملاً داخل، اپنی مرضی سے ہوتے ہو یا کراہت سے ہوتے ہو، تو انہوں نے کام داخل ہو جاتے ہیں اطاعت کے ساتھ، کراہت کے ساتھ. تو کائنات کا سارا نظام اس کے مطابق چل رہا ہے اور اس کے بنائے ہوئے طریقے پر چل رہا ہے. تو جب ساری مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے تسلیم ہے، ایک مخلوق ہے جو اس کے سامنے تسلیم، وہ کون سی مخلوق ہے؟ وہ انسان کہ جس کو بہترین خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد کہا کہ تیرے بدن کا بھی ہر سیل میری تسبیح کرتا ہے، اب صرف تو بتا تو میری تسبیح کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں. اگر تو تیار ہے تو پھر کائنات کا سارا نظام تیرے لیے، اور اگر تو تسبیح کے لیے تیار نہیں ہے تو ایک ایسا گڑھا تیرے لیے کہ جو ہمیشہ کے لیے تجھے جلاتا رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سے یہی مانگتا ہے کہ میری عبادت کرو، جو میں نے تم کو دیا اس پہ تم مجھ سے شکر میرا شکر کرو اور میری نافرمانی نہیں کرو. ولیکن لا تفقهون تسبیحهم, لیکن کیا کریں کہ تم گہرائی سے اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. انہ کان حلیما غفورا, وہ بے شک بہت زیادہ حلم کرنے والا بھی ہے اور غفور بھی. حلم سے مراد کیا ہے؟ حلم سے مراد یہ ہے کہ بعض چیزیں انسان کو ناگزیر گزرتی ہیں, یعنی بعض چیزیں انسان کو ناپسند ہوتی ہیں, نہیں اچھا لگتا اس کے سامنے کیا جاتا ہے. بزرگواری ایک انسان نظر انداز کر دیتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے پوری کائنات کے کتنے لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہیں, نافرمانی کرتے ہیں, اگر ہم خدا ہو گئے ہوتے یا ہم اس کی جگہ ہوتے تو اس پورے نظام کو ختم کر چکے ہوتے, لیکن وہ برداشت کرتا ہے. ہو سکتا ہے آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں یہ میرا بندہ, میری مخلوق میرے پاس واپس آ جائے گی اور نافرمانی سے اپنے آپ کو فرمانی کی طرف لے آئے گی. اس لیے ہمیں بھی کوشش یہی کرنی ہوگی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت میں داخل ہو جائیں, اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے, سلامتی دی ہے, تب تو شکر کریں, لیکن اگر نہیں بھی دی ہے تو اس کا شکر کریں. اور جب بھی فارغ ہوں, دیکھیں بعض مرتبہ علماء کہتے ہیں کہ جب واش روم میں جاؤ تب بھی تسبیح کرو, بلکہ واش روم میں جا کے زیادہ تسبیح کرو. اور کیسے؟ تو وہاں تم احساس کرتے ہو کہ اگر یہ جو چیزیں تم سے نکل رہی ہیں یہ نہ نکلیں, جو نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ خراب ہو جائے, ہاسپٹل بھاگنا پڑتا ہے نا, فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑتا ہے کہ جناب اس کو حل کیجیے. اس لیے ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہیے. درود درود پڑھتے ہیں محمد والے محمد. اگلی آیت جو انشاءاللہ ہم پڑھنے والے ہیں, وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. جب تم اے رسول قرآن پڑھتے ہو تو ہم قرار دے دیتے ہیں تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پہ ایمان نہیں لاتے. بہت سے لوگ ہیں جو آخرت پہ ایمان نہیں لاتے ہیں, تو ایک چھپا ہوا پردہ ڈال دیتے ہیں. قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے, قرآن تو رہنمائی کی کتاب ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ جب رسول اکرم قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ اس پردے کو ڈال دیتا ہے اور لوگ اس چیز کو درک نہیں کر سکتے, سمجھ نہیں سکتے. اصل میں اللہ تعالیٰ خود جان بوجھ کے کسی کو گمراہی کی طرف نہیں بھیجتا. پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تب غور سے سن, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ تو تم خاموش ہو جاؤ, وَاسْتَمِعُوا اور سنو. اب وہ لوگ جو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں ان کی گفتگو ختم, لیکن کچھ لوگ ہیں کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا باتیں ہیں, ابھی قوم لوط کی بات ہو رہی ہے, پھر قوم ہود کی بات ہو رہی ہے, پھر اللہ تعالیٰ کہیں اور چلا جاتا ہے, پھر کہیں اور, الگ الگ اعتراضات جو کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو میں تمہارے لیے قرآن کو بھیج رہا ہوں ہدایت کے لیے, جو بہترین طریقہ تھا نازل کرنے کا میں نے نازل کر دیا, اب تم پر ہے کہ تم اس کو درد کرو. ہو سکتا ہے, یعنی کوئی حدیث میں نے نہیں پڑھی ہے, کسی عالم سے نہیں سنا, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے قرآن مجید کو اتنا ملا کے پیش کیا کہ دیکھیں جو ایمان لانے والے ہیں وہ تو کسی طرح بھی اس کو پڑھ لیں گے, جو نہیں ایمان لانے والے ان کے لیے امتحان ہے کہ کہیں آخرت کی بات کر دی, کہیں زنا سے منع کر دیا, کہیں اس سے منع کر دیا, پھر آ کے توحید کی بات کر دی, پھر منافقوں کی بات کر دی, پھر کافروں کی بات کر دی, کہ مزاج میں یکتائی نہ آئے اور جس طرح میں کہتا جاؤں میری اطاعت میں انسان بات کو سنتا جائے اور اپنا عمل کر جائے. ورنہ دیکھیں نا تفسیر میں ہم کس ڈائریکشن سے جا رہے ہیں. شروع کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی عظمت کو بیان کر کے, اس کے بعد قوم بن اسرائیل کا ذکر کیا, اس کے بعد کچھ نافرمانیوں کو ذکر کرنے کے بعد اپنا ذکر پھر شروع کر دیا. جب اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کو بیان کر دیا تو اس کے بعد آٹھ چیزیں بتا دی یہ مت کرو, پھر وہ آٹھ چیزیں جب بتا دی تو اس کے بعد پھر اپنی عظمت کو بیان کیا. تم مجھے سمجھتے ہو کہ میں یہ مونس کو اپنے ملائکہ بنا ہوں, پھر وہ آگے لے گیا اپنی توحید کی عظیم اس نے دلیل پیش کر دی, توحید کی دلیل پیش کرنے کے بعد اب ان لوگوں کی طرف آ گیا. اگر کوئی نارمل کتاب ہوتی تو ایک سسٹمیٹک لاجیکل طریقے سے لکھی جاتی, اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے جان بوجھ کے شاید رکھا ہو کہ لوگ, ایک تو یہ کہ لوگ پڑھتے پڑھتے تھک نہ جائیں. اگر صرف بنی اسرائیل کا واقعہ ایک بار بیان کر دیں تو لوگ پڑھتے پڑھتے تھک بھی جائیں گے, پھر دوسری بار یاد بھی نہیں آئے گا. حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان کرتے ہیں، لوگ پڑھتے پڑھتے تھک بھی جائیں گے، بعد میں یاد نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو ملا کے رکھا ہوا، تاکہ جیسے آپ اپنے ڈائننگ ٹیبل پہ 8-10 چیزیں کھانے کی افطار کے وقت رکھتے ہیں، ویسے اللہ تعالیٰ ہر سورہ میں چیزوں کو ڈالے. لیکن جب رسول اکرم تلاوت فرماتے ہیں یا قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، کچھ لوگ ہیں اس سے اپنے آپ کو دور کر دیتے ہیں، خاص کر اس زمانے کے لوگوں کے لیے، لیکن ہمارے زمانے کے لوگوں کے لیے. کیوں اللہ تعالیٰ ان کے اور ہمارے درمیان پردہ ڈال دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھو تم اگر خود ان چیزوں سے اعراض کرو گے تو میں بھی تم پر اس کا پردہ ڈال دوں گا. نتیجہ کیا ہوگا؟ تم سن رہے ہو گے. بعض مطلب آپ غور کیجئے، کسی کی بات سن رہے ہوتے ہیں، آپ کا ذہن کہیں اور ہوتا ہے. حتی نماز میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، الفاظ ادا کر رہے ہیں، اسی وقت اگر کوئی دوسرے سے پوچھے تم نے کیا کہا، شاید اس کو یاد ہی نہ ہو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ایک طرح کا پردہ ہے جو انسان کے ذہن پر پڑا ہوا ہے کہ وہ الفاظ ادا کر رہا ہے لیکن توجہ نہیں ہے، الفاظ سن رہا ہے لیکن توجہ نہیں ہے. یہ پتلا پردہ ہے، یہ جو پردہ ہے وہ موٹا پردہ ہے کہ پھر حق اور حقیقت کو ماننے کے لیے انسان تیار نہیں ہوتا ہے. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اللہ اکبر، اور ہم نے ان کے دلوں پر، عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر اکنہ ڈال دیا ہے، ایک ایسا مادہ ڈال دیا ہے کہ وہ بلاک کر دیتا ہے فہم کو، ایک عجیب چیز ڈال دی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی فکر اور فہم جو ہے وہ بلاک ہو جاتی ہے. کیسے ہوتا؟ آپ کو ایک چیز پسند آ گئی، آپ نے وہ خریدنی ہے. اب لاکھ آپ کے امی ابا کہیں جناب یہ آپ کے لیے نقصان دہ، نہیں نہیں اب تو یہ خریدنا ہی. یہ کیا ہے؟ انسان کا دماغ بلاک ہو گیا کہ یہی کام کرنا ہے، اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جو قرآن سے دوری اختیار کرتے ہیں، جعلنا علی قلوبہم اکنتاً ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں خاص قسم کا میٹل جو ہے وہ پگھلا کر ڈال دیا جاتا ہے. کوئی ہمارے میٹل نہیں ڈالا جاتا، لیکن جس طرح سے وہ قرآن مجید کو سننے سے دوری اختیار کرتے ہیں تو ان کا دل بھی قرآن سے متنفر ہو جاتا ہے، اور ان کا کان بھی حق سننے سے دور ہو جاتا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ اگر کسی کی حالت ہو جائے تو یہ بہت خطرناک. اس کو استدراج کی حالت کہتے ہیں. استدراج کی حالت کیا ہے؟ کہ انسان آہستہ آہستہ رحمت الہی سے، معرفت الہی سے دور ہو جائے، اور ایک وقت ایسا ہے کہ بالکل اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے. یہ بڑی خطرناک حالت ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تھوڑا سا اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے، توبہ نہیں کرتا اور دور ہوتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے دور ہوتا ہے، آہستہ آہستہ. بعض لوگ ہیں پہلے دعا مناجات ذکر الہی بہت زیادہ، لیکن پھر آہستہ آہستہ گناہ ان کی زندگی میں آتا ہے، حرام مال ان کی زندگی میں آتا ہے، برائیاں ان کی زندگی میں آتی ہیں، تو آہستہ آہستہ وہاں سے دور ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ہم استدراج. اور یہ استدراج وہ حالت ہے کہ جس کے بارے میں دعا کرنی چاہیے کہ پالنے والے تو ہمیں اپنے سے اس طرح سے دور مت کر دینا. بلکہ رسول اکرم تو دعا فرماتے تھے کہ الہی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، مجھے میرے نفس پر طرفت عین، آنکھ کے بند ہونے اور کھلنے کے اندازے کے مطابق بھی اپنے سے دور مت کر دے، اور میرے اوپر مت ڈال دے. ایسے کہ اگر تو نے ایک لمحے کے لیے بھی ڈال دیا تو بعض انبیاء علیہ السلام کے حالات حضرت داؤد علیہ السلام کے حالات میں موجود ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام دوسرے، کہ لمحے کے لیے اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے نظر ہٹا دی تو کہاں سے کہاں مسائل پیدا ہو گئے. تو جو لوگ قرآن مجید کو سننے سے قاصر ہیں، یا جو لوگ قرآن مجید کو سننا پسند نہیں کرتے ہیں، یا سنتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سب چیزیں، در حقیقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اور قرآن مجید کے درمیان پردہ ڈال دیا ہے، اور اب وہ حقیقت کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ان کے دل لاک لگا دیے گئے ہیں، اور ان کے کان میں ایسا مادہ ڈال دیا ہے کہ اب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس نہیں پہنچ سکتے. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَعْدَهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اور یہ ان کا حال ہو گیا ہے کہ جب تم اپنے رب کا ذکر کرتے ہو تنہائی میں، یعنی وحدت الہی کا ذکر کرتے ہو، تو یہ پیٹ پھیر کے بھاگتے ہیں. ہمارے لیے تو تصور بھی مشکل ہے، لیکن ہماری زندگی میں بعض مرتبہ ایسے حالات آتے ہوں گے جب ہمیں اپنے اور اللہ کے درمیان بعض معاملات کے فیصلے کرنے ہوتے ہوں گے کہ آیا یہ کام کریں یا نہ کریں. اگر کریں تو نافرمانی الہی ہے، اگر نہیں کرتے تو دل جو ہے وہ ناراض ہوتا ہے. تو یہاں پر انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، اور سب سے بہترین تسبیح یہ، سب سے بہترین ذکر الہی ہے کہ جب گناہ کے مرحلے پر پہنچے وہاں پر صرف اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت کا احساس کرے اور گناہ کو چھوڑ دے، اس سے بہتر کام نہیں ہو سکتا. خاص کر گناہ کرتے وقت انسان یہ سوچے کہ اگر اسی وقت مجھے موت آ گئی اور توبہ نہیں کر سکا تو کیا ہو. یہ وہ حالت ہے کہ جس میں انسان نقصان اٹھانے والا اور گھاٹا اٹھانے والا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان قرآن مجید کو سنے، اس کو پڑھے، اس کو سمجھے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اور اگر کبھی دل اس کا قرآن مجید سے اکتا جائے تو قرآن مجید کی تلاوت چھوڑ کے عبادت شروع کر دے. اگر عبادت سے اکتا جائے تو کوئی اور اچھا کام کر لے تاکہ روح جو ہے اس کی پلٹ کر نارمل حالت میں آ جائے. ایسا نہ ہو کہ قرآن پڑھتا پڑھتا تھک جائے لیکن کیونکہ عادت بنائی ہوئی ہے کہ قرآن پڑھتے ہی جانا اور روح اس وقت، کیونکہ امام علیہ السلام نے فرمایا نا کہ انسان کی روح کی الگ الگ حالتیں ہوتی ہیں، بعض حالتیں اقبال کی حالت ہوتی ہیں، بعض حالتیں ادبار کی حالت ہوتی ہیں. اقبال کی حالت یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے نیک کام کرے، اچھے کام کرے، نزدیک ہو اللہ تعالیٰ، اس وقت جتنا ہو سکے اتنا کرے. اور ادبار کی حالت یعنی پیٹ موڑنے کی حالت، اس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جتنا ہو سکے کم سے کم پر اکتفا کر لے جب تک کہ اس حالت سے نہیں نکل جاتا. ہائی ٹائڈ اور لو ٹائڈ جو روح میں آتی ہے اس سے بچنے کی کوشش کرے. نحن عالم بما یستمعون بہ اذ یستمعون الیک و اذ هم نجوا اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم کیونکہ پورا نہیں کر سکیں گے اس لیے اسی آیت پر اپنی گفتگو کو روکتے ہیں اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم کے حالات بتائے. اس قوم کے حالات ہمارے حالات کے بہت نزدیک ہیں جیسے کل میں نے عرض کیا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کے حالات بتائے کہ جو بنی اسرائیل کے ہیں یا دوسرے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ماننے کے لیے اس کی اطاعت کے لیے تیار نہیں ہیں. ایسے لوگوں کے کیا حشرات ہوں گے، ان کا قیامت میں کیا حال ہوگا، جہنم میں کیا حال ہوگا، اس کو بیان کر دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی بیدانیت کو بیان کر دیا، اور اس کے بعد ان لوگوں کے بارے میں بتا دیا جو ذکر الہی کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کے دلوں پر تالے لگ جاتے ہیں یا ان کے دلوں پر ایسی چیز رکھ دی جاتی ہے کہ جس کے بعد وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان کے کانوں میں ایسی چیز ڈال دی جاتی ہے کہ جس کے بعد وہ سن بھی نہیں سکتے ہیں. جیسے سمن بکن امیون کی بات قرآن مجید میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے رب العزت اس راستے میں آنے والی مشکلات کو آسان فرما دے. پالنے والے جہاں جہاں مومنین پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے. بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، بیماروں کو شفا کامل عطا فرما. اے رب العزت لیلہ قدر میں ہمیں صحیح معنی میں توبہ و استغفار اور انابے کی توفیق عطا فرما. اے رب العزت جس جس تیرے نیک بندے نے اس مہینے میں جو جو اچھی دعائیں کی ہیں ان کو ہم سب کے حق میں قبول فرما دے. اے رب العزت عراق، لبنان، فلسطین، افغانستان، پاکستان اور جہاں جہاں مومنین مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانی کو دور فرما دے. بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما، مقروضین کے قرضوں کو ادا فرما دے، اور ذات علمیہ میں جو علم حاصل کر رہے ہیں ان کی تائید فرما، علماء کرام مراجع اعظم رحمۃ انقلاب انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، زمانے کے امام علیہ السلام کو ہم سے راضی فرما دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے. تمام مرحومین خاص کر نجف حول کے خدمت گزار جو دنیا سے چلے گئے ہیں، تمام علماء جو دنیا سے چلے گئے، تمام مراجع تقلید اور شہداء کی روح کے لیے فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یشرفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على